السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج کا حلقہ ہے کشف المحجوب. کشف المحجوب کتاب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرفت، خلوص، سچائی اور اللہ کی رضا کے بولوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. اللہ کے ولی کے بول بھی مخلص ہوتے ہیں اور ان میں بھی ولایت کا نور ہوتا ہے. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے محبوب تھے اور محبت میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اللہ کا قرب پایا، محبت اور اخلاص پایا. آج 12 باب ہے اور اس میں تذکرہ ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. لکھتے ہیں کہ آپ معرفت کے آسمان اور محبت الہی کی کشتی ہیں، بزرگ ترین تبع تابعی ہیں، مشائخ طریقت میں آپ کا حال سب سے بڑھ کر اور شان سب سے بڑھ کر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بایزید کا ہم میں وہ درجہ ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ ہم اولیاء کے گروہ میں، اولیاء کے قبیلے میں وہ ہے جیسے کہ جبریل کا فرشتوں میں. فرشتے سارے لیکن جبریل کا مقام سب سے اونچا، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے برتر ہے فرشتوں میں. فرمایا فرشتے ہم سے جیسے فرشتوں میں جبریل اونچے ہیں، اس طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اونچے ہیں. آپ کے دادا مجوسی تھے اور باپ بستام کے بزرگوں میں سے تھے. دادا مجوسی تھے، ان کے دادا آگ کی پوجا کرتے تھے. جدی پشتی مسلمان نہیں تھے اور یہ اس بات کی دلیل ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ ہماری راہوں میں محنت کرو، مشقت کرو، ناگواریوں کو ان راہوں کے چلنے کی جو ناگواریاں آئیں، ان راہوں پہ چلنے میں جو ناگواریاں آئیں ان ناگواریوں کو برداشت کرو، آؤ ان ناگواریوں کو برداشت کرو، ہم ایسے مقام دے دیں گے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے والے جو جنہوں نے اس کو دیکھا، یعنی جن آنکھوں نے حضرت بایزید کو دیکھا، ان کی بخشش ہو گئی. صرف دیکھنے سے بخشش ہو، کیا دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب تو مل جاتا ہے، بخشش نہیں ہو جاتی؟ اللہ کے حبیب کو دیکھنے والوں کی کیا بخشش کا فیصلہ اور وعدہ نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب میرے کملی والے کے ایسے غلام بھی ہیں اس دنیا میں جن کو صرف دیکھنے سے بخشش کا نظام بنا. اللہ کے ولی کو دیکھنا ثواب بھی ہے. اللہ کے ولی کو سچی نظر سے، عقیدت کی نظر سے دیکھنا ثواب ہے. جہاں اللہ کے ولی کو عیب کی نظر سے دیکھنا گناہ بھی ہے، وبال بھی ہے، عذاب بھی ہے. ایک شخص کہنے لگے کہ میں نے ایک اللہ کے ولی کو عیب کی نظر سے دیکھا، مجھے غیب سے آواز آئی تیری چوتھی نسلیں اس کا انجام پائیں گی. تیرا کوئی صدقہ ایسا ہے، غور سے سننا ذرا، تیرا کوئی صدقہ ایسا ہے جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا ہے، تیری چوتھی نسلیں اس کا عذاب پائیں گی. تو نے اللہ کے ولی کو میلی نظر اور عیب کی نظر سے دیکھا. سب کو حکم دیا مار دو،
سامری کو چھوڑ دو، اس سامری تو خود ذریعہ بنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وحی سے تشریف لائے طور سے، سب کے بارے میں حکم ملا ان کو قتل کر دو۔ انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا کی اللہ کو چھوڑ کے، تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آقا، یہ سامری تھا جس نے ہمیں اس پوجا پہ لگایا تھا، فرمایا میرے اللہ کا امر یہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ مارو، یہ اپنی موت جب مرے گا مرے گا۔ کیوں؟ سخی ہے، مہمان نواز ہے۔ ہاں ہاں، سخی ہے، مہمان نواز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کافر ہو کے، پھر وہ ظالم کافر بھی نہیں تھا جس نے بے شمار کو خود کافر بنایا، اللہ کی پوجا سے ہٹا کے ایک بچڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا۔ وہ کافر نہیں تھا، کافروں کا سردار تھا، پر فرمایا سخی ہے، مہمان نواز ہے، اس کو چھوڑ دو، باقیوں کو قتل کر دو۔ اور میں تیری چوتھی نسل اس کا وبال بھگتے گی، عذاب بھگتے گی۔ انہوں نے یہ وصیت لکھ کے رکھ دی، ایک نسل وہ گزر گئی، وہ خود گزر گیا، دوسری نسل گزر گئی، تیسری نسل گزر گئی، چوتھی نسل میں ایک شخص ایسا آیا جو مشرک ہو گیا، ایمان چھوڑ بیٹھا۔ کوئی ایسی سنگت، کوئی ایسی صحبت، کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، ایمان چھوڑ بیٹھا۔ پھر اس نے سب کے ساتھ قتال کیا، سب سے لڑائی کی، یہ میرا کفر کا مذہب ٹھیک ہے، تمہارا اسلام کا مذہب نعوذ باللہ جھوٹا ہے، سب سے لڑا، اور اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، اور خاندان میں فتنہ پیدا ہوا، اور ان میں ایک بڑے تھے، انہوں نے وہ وصیت اٹھائی، فرمایا کہ تمہاری چوتھی نسل اس کا عذاب بھگتے گی۔ فرمایا سب سے آخری عذاب یہ ہے کہ اللہ ایمان چھین لے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ جب کسی پہ حملہ کرتا ہے اور قبضہ کرتا ہے حکومت پہ، سب سے پہلے خزانے پہ قبضہ کرتا ہے، سب سے پہلے خزانہ چھینتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اور آخری ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلے اس سے ایمان چھینتا ہے۔ یہ مومن کی آخری متاع ایمان ہے۔ لاکھ کوتاہیاں، لاکھ غلطیاں، لاکھ کمیاں، لاکھ عیب، لیکن اگر ایمان ہے تو بخشش کا نظام ہے، ایک وقت آئے گا جنت میں چلا جائے گا، اور لاکھ خوبیاں، لاکھ محاسن، اور سب کچھ، ایمان نہیں ہے تو کوئی امکان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی امکان نہیں ہے۔ چوتھی نسل میں اللہ نے ایمان چھین لیا، اس کے بعد اللہ نے رزق چھین لیا، اللہ نے دولت چھین لی، اللہ نے صحت چھین لی، ان کے گھروں میں بیماریاں، غربت، فقر، فاقے، پریشانی۔ ایک اللہ والے کے پاس گئے، صاحب نظر تھے، فرمانے لگے اٹھ جاؤ، تمہارے سارے خاندان پہ کسی ولی کی بد دعا چلی آ رہی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ تمہاری چوتھی نسل اس کا عذاب بھگتے گی، چلے جاؤ مجھ سے، کہیں وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے۔ تو شیخ تھے نا، لونڈی کو بازار میں ایک جگہ بٹھا کے کہنے لگے یہاں بیٹھو، میں سامان لے آؤں، پھر اٹھا کے چلنا ہے۔ دیکھا تو لونڈی بیٹھی نہیں تھی، گھر آئے تو ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کے کہنے لگے میں نے تمہیں بازار میں بٹھایا تھا اور تو گھر آ گئی۔ کہنے لگے آقا ناراض نہ ہونا، میں نے سنا ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بدترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجد ہے، آپ مجھے بدترین جگہ بٹھا کے گئے تھے، مجھے خطرہ ہوا کہ عذاب آیا، کہیں میں عذاب میں ہی نہ رگڑی جاؤں، اس لیے میں وہاں سے چھوڑ کے یہاں آ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ فرمایا کہ تو نے میرے ولی کی احانت کی ہے، اس سے دشمنی کی ہے، اس سے تیکھی نظروں سے، عیب کی نظروں سے، اعتراض کی نظروں سے دیکھا ہے، جا، تیری چوتھی نسلیں اس کا عذاب بھگتیں گی۔ اللہ نے ایمان بھی چھین لیا، مال بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ ایک علامہ رحمت اللہ ارشد تھے، رحمت اللہ علیہ، بہاول پور کے تھے، اور بھٹو دور میں اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے، بڑا نام تھا، بہت نام تھا، علامہ رحمت اللہ ارشد۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں. بہاول پور کے ساتھ ایک جگہ ہے خانقاہ شریف, ان کے ہاں ان کا مزار ہے بہت بڑا, سیرانی, محکم الدین سیرانی. دنیا کی سائر کی انہوں نے, سیرانی تھے, ساری عمر اللہ کے بندوں کو پھر پھر کے فیض دیا, فقیری دی, درویشی دی, اللہ کا نام سکھایا. سیرانی, خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ. یہ پتہ نہیں کیا ہے, ترتیب ہی ہے ازل سے, کبھی شہر والے اور پڑوس والے کسی اللہ کے ولی کیا نبی کو نہیں مانتے, اپنوں نے نہ مانا, مدینہ والوں نے مان لیا اور مدینہ والے رنگے گئے. کچھ اسی طرح حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہو. اللہ رحمت اللہ ارشد فرماتے ہیں, خواجہ محکم الدین سیرانی کے ایک گدی نشین تھے میاں محمد قاسم, اور میاں محمد قاسم, اور اس کا تذکرہ مجھے مکی صاحب جو حرم میں ابھی بھی روزانہ صبح عربی میں شام کو اردو میں درس دیتے ہیں مکہ مکرمہ میں, حرم میں, بیت اللہ میں, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. بڑے پرانے بزرگ ہیں مکی صاحب, اسلاف کی یادیں ہیں. تو میاں محمد قاسم کو ایک دفعہ علامہ رحمت اللہ ارشد نے فرمایا کہ آپ کے شہر میں, آپ کے خاندان میں ایک ایسا خاندان بھی چلا رہا ہے, یعنی ایک ایسی فیملی کا حصہ بھی ہے جو معتوب ہیں اور ملعون ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ انہیں کہ وہ اسی حالات میں ہے, اسی مشکل میں, اسی پریشانی میں, صدیوں سے, صدیوں سے. ایک صدی میں تقریباً پانچ نسلیں تو ہوتی ہیں, پانچ نسلیں ایک صدی میں ہوتی ہیں, کہیں چار, کہیں پانچ, کہیں چھ بھی ہو جاتی ہیں, جب شادیاں جلدی جلدی ہوں تو چھ نسلیں بھی ہو جاتی ہیں, پانچ نسلیں عمومی ہوتی ہیں عمروں کی کمی کی وجہ سے اس امت کی. کہنے لگے کہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ, خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ, یہاں درویش آتے تھے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, دنیا آتی تھی لوگ. ایک لوہار تھا جو ساتھ بیٹھتا تھا, اور جب وہ اپنے ہتھوڑے مارتا تھا تو ساتھ یہ بات کہتا تھا کہ میں ان کے سر پہ ہتھوڑے مار رہا ہوں, انہیں خود بھی سر پھیرے ہیں, لوگوں کا بھی سر پھیر دیا, طرح طرح کے اعتراض کرتا تھا. حضرت شیخ کی خدمت میں آ کے لوگ کہتے تھے, اور ہاں جو باہر سے آتے تھے, جو بھی آتا تھا ان کو کہتا تھا کیا کرنے آیا ہو, یا تو سارا کا سارا مال اور دنیا داری اور یہ چیزیں ہیں, یا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں پڑوسی ہوں. اور کئی بدزن ہو کے, بدگمان ہو کے چلے بھی جاتے تھے. اس نے اپنا کام کیا, شیخ نے اپنا کام کیا, شیخ نے لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا, اس نے ساری زندگی اپنا کام یہ کیا کہ پیر و مرشد سے لوگوں کو دور کیا, ان کو بدگمان کیا, ان کو مشکوک کیا. اس وقت جد و جہد کے دونوں نظام چلتے رہے, شیخ کا بھی وصال ہو گیا. لیکن شیخ نے وصال سے پہلے فرمایا, مجھے خطرہ ہے, الفاظ فرمائے, مجھے خطرہ ہے کہ اس لوہار کی نسلوں میں اللہ کبھی سکھ سکون, عزت دولت نہیں دے گا, نہیں ہوگا. شیخ کا وصال ہو گیا, لوہار کی نسلوں میں آج بھی غربت اور تنگ دستی ہے, اور انہیں ایک پھوڑا نکلتا ہے ان کے ہر بچے کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو, انہیں ایک پھوڑا نکلتا ہے پخانے کی جگہ کے قریب, جسے آج کل ہم فسچولہ کہتے ہیں اور بھکندر کہتے ہیں, ہر کسی کو نکلتا ہے, اور وہ کبھی پاک نہیں رہتے, سجدوں سے ان کو محروم کرتی ہے. بعض اوقات فرمایا کہ ناراض ہو کے اللہ لکمے نہیں چھینتا, اللہ سجدے چھین لیتا, ناراض ہو کے لکمے روٹیاں اعلی نعمتیں بنگلے کوٹھیاں جہاز گاڑیاں کرسیاں عزتیں شہرتیں یعنی چنتا. جب زیادہ سخت ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ سجدے چھین لیتا ہے. ان کی نسلوں میں غربت تنگستی تو ہے, ان کا ہر بندہ اس ناسور اس پھوڑے میں مبتلا ہوگا. اور پتہ ہے کس وقت ہوگا؟ جب سن بلوغت کو پہنچے گا. سن بلوغت میں تو شروع ہوتے ہیں احکامات, سن بلوغت سے پہلے تو حکم ہے ہی نہیں, احکامات تو سن بلوغت کے بعد شروع ہوتے ہیں. اس وقت یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس فقیر کی آہ تھی, حالانکہ بد دعا نہیں تھی, بس اتنا فرمایا مجھے خطرہ ہے, مجھے خطرہ ہے, اور وہ آہ تھی اور وہ آہ لگی. ان کے دادا, آگے میں پڑھ رہا ہوں, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, آپ کے دادا مجوسی اور باپ بستام ایک شہر کے بزرگوں میں سے تھے, اور انہوں نے والد محترم نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکثرت روایات بیان کی ہیں. تصوف کے آپ 10 مشہور اماموں میں سے ہیں, جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں. تصوف کے عشرہ مبشرہ, ایک تو صحابہ کے عشرہ مبشرہ ہیں, یہ تصوف کے جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے اماموں میں سے. کیونکہ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے زیادہ جو فیض پایا وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پایا, اور جنید بغدادی نے سب سے زیادہ جو فیض پایا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پایا. آپ سے پہلے علم تصوف کے حقائق سے استنباط کا اتنا ملکہ کسی کو حاصل نہیں تھا جتنا آپ کو حاصل ہے, کہ تصوف میں سے جو روحانی باریکیاں نکالتے تھے اس سے پہلے کسی کو نہیں تھا. تصوف میں سے جو فیض نکالتے تھے, جیسے میں ایک بات عرض کروں, میں نے اس ایک دعا کے بارے میں عرض کی, اذہق اللہ سنک, اب تک یہی پڑھی, مجھے اس کے بعد بکثرت پیغامات ملے, اب تک دعا یہ پڑھی کہ کسی کو ہنستا دیکھیں تو یہ دعا پڑھے. کیوں کیوں پڑھیں؟ میرے آقا کا فرمان, میرے آقا کی سنت, میرے آقا کی ادا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کرنی چاہیے, اس کا دنیا آخرت کا نفع کیا ہے؟ اس کو کھولنا. بقول حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے, انسان کی مثال بکری کی ہے, ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جاتا ہے, گھاس دکھاؤ آ جاتا ہے, نفع دکھاؤ آ جاتا ہے. انسان کی مثال بھی, انسان کو نفع کسی چیز کا دکھائیں اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. دعاؤں کے اندر کیا فیض چھپا ہوا ہے اور دعاؤں کے اندر کیا روحانیت چھپی ہوئی ہے, اس کو واضح کرنا, یہ اللہ نے تسبیح خانے کو اعزاز بخشا ہے, اور یہ نعمت اللہ نے تسبیح خانے کو دی ہے کہ میرے آقا کے فرمان میں کیا کیا خیریں, دنیا کی کیا کیا برکتیں, مسائل کا کیا کیا حل, عافیتوں کے, راحتوں کے, خوشیوں کے, کامیابیوں کے کیا دروازے ہیں میرے مدینے والے کے فرمان میں, یہ پھر اللہ نے نعمت تسبیح خانے کو عطا کی ہے. وضو کی دعا تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اور میرے گمان میں یہ 99% کو پتہ ہی نہیں تھا, دعاؤں میں لکھی ہوئی تھی. جب اس کے نفے کھلے کہ اس سے تو بڑا گھر اللہ دیتا ہے, بڑا رزق دیتا ہے, اور دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں, میرے خیال میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو یاد کیا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, دعا تھی, پڑھنے والے بھی تھے, لیکن اس کے اوپر جو وعدے ہیں فرشتہ ایک آواز دیتا ہے, ان وعدوں کو تسبیح خانے نے کھولا. کیا خیال؟ تسبیح خانے نے ان وعدوں کو کھولا کہ میرے اللہ کے یہ وعدے ہیں اور اس کے حبیب کے یہ وعدے ہیں اور یہ فرمان ہے, اور اس سے ہمیں دنیا کی کتنی خیریں ملتی ہیں. اصل میں انسان نا انسان ہے مشاہدے کی دنیا کا بندہ، یہ مشاہدے کا جہان ہے، برزخ کا جہان وہ اپنے مشاہدے کا جہان ہوگا۔ یہ اصل میں آنکھیں بند کر کے آیا نا، جب بچہ اندر آنکھیں بند آنکھیں کھولی نا، ہاں اچھا یہ دنیا یہ، اب مشاہدے کی دنیا میں ایسی آنکھیں پھٹی وہ اگلی دنیا یاد ہی نہ رہی۔ اب یہاں کے مسائل اللہ نے بندے کے ساتھ لگا رکھے ہیں، وسائل بھی اور مسائل بھی۔ اب یہاں کے وسائل کو کرتا ہے تلاش اس لیے کہ مسائل حل ہو جائے۔ اور سردی مسئلہ ہے اس وقت، ہر بندہ سکڑا بیٹھا ہے، کچھ عرصے کے بعد حبس گرمی مسئلہ ہوگا، ہر بندہ کہے گا کشادہ ہو کے بیٹھے۔ میں مجمع میں بیٹھا کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوہنیاں مار رہے ہوتے ہیں، ابھی کوئی نہیں مارا، کہتے اور قریب آ جاؤ، تکا رہو اور قریب آ جاؤ۔ اور گرمیوں میں یہ مسائل ہیں زندگی کے، اور اس کے ساتھ وسائل کو اللہ نے جوڑ کے رکھ دی ہے۔ وسائل کو اب انسان وسائل مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھے وسائل چاہیے۔ اب وہ وسائل اللہ نے رکھے ہیں صرف اور صرف عرشی نظام پہ، اور وہ عرشی نظام ہے کتاب اللہ و سنت الرسول اللہ۔ بس عرشی نظام میں اللہ نے وسائل کا نظام رکھا ہے۔ اب وہ انسان کو وہ وسائل جب ملتے ہیں، کیوں ہم اسباب کی دنیا میں تھک گئے، پہلے تھا ڈگری لیں گے نوکری ملے گی، اب ڈگری ہے نوکری تو نہیں ملتی، پہلے کہتے ہیں کاروبار ہوگا دکان ہوگی کاروبار چلے گا، مارکیٹیں ٹھپ ہو گئی۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ جب بھی ان سے پوچھے وہ دو لفظ کہتے ہیں، لالا عاشق ان کا نام ہے، ریڑی لگاتے ہیں چاولوں کی، پلاؤ پکاتے ہیں چاولوں کا۔ لالا عاشق خیریت ٹھیک ٹھاک، مولا دا کرم تو سا سناؤ ٹھیک ہے، روز ہی تو حال دے اکے لالا روز ہی تو نہ پوچھو۔ اب اگلا لفظ کیا کہتا ہے سنو، روزیاں دے دہے پھر گئے پیسہ شین دے کانے چ وڑ گئے، ختم۔ روزیاں دے دہے پھر گئے، یعنی کوئی مارکیٹ میں ہے نا دیو آ رہا ہے تو ہر بندہ چھپ جائے گا۔ روزیاں دے کیا پھر گئے، دیو پھر گئے، اور پیسہ شین دے کانے چ وڑ گئے، پیسہ شیر کے کان میں چلا گیا۔ اب کس کی ماں مری یا شیر کے کان سے پیسہ نکالیں گے؟ بس وہ ایک لفظ کہتا ہے لالا عاشق خیریت ٹھیک حال سناؤ، کہ لالا روزیاں پیسہ شین دے کانے چوڑ گئے، روزیاں دے دے پھر گئے۔ اس کے پاس دو لفظ ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں۔ یہ وسائل ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور ان مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء صالحین تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ یہ پیغام دینے آئے تھے کہ دیکھو دنیا کے وسائل ایک وقت آتے ہیں آدمی کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دوست بناتا ہے۔ میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والے تھے، میں اس دن کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ مر گئے، ان کا ایک دوست فالج کا مریض ہو گیا، میں اس کو ملنے جاتا ہوں، پھر وہ جو اٹھا کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ روزانہ وہ ایک جگہ تھی، بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، اور وہ عشاء کے وقت آتے تھے، صبح 3 بجے اٹھتے تھے ہوٹل کے باہر سے، ان کا تھڑا تھا، کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں سامنے پڑی ہوتی تھی، اور گرمیوں میں پنکھا ان کے لیے اسپیشل لگا ہوا ہوتا تھا، بس انہوں نے بہترین لباس پہن کے آنا ہے، اور ساری رات باتیں کرنی ہیں اور چائے پینی ہے، اور صبح انہوں نے جس وقت لوگ اللہ کا نام لینے کے لیے اٹھ رہے ہوتے تھے، اس وقت وہ سونے کی تیاری کرتے۔ جاننے والے، ایک کو میں کراچی میں ملنے گیا، بڑی مشکل سے ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک ان کا دوست جو ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا انہوں نے میرے اوپر ایک احسان کیا تھا، ان کی خدمت کرتے رہنا۔ بہت ہو گئے کراچی میں، بڑا ڈھونڈا، انہیں جا کے ملا۔ ان کا ایک اور دوست ہے، اس بیچارے کو فالج ہوا، اس کے بعد پھر فریکچر ہو گیا، وہ آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر دوست بچھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تنہائیوں کا نظام، پھر اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ان کے اپنے شوق، پھر اولاد کے ساتھ بہویں لگ جاتی ہیں، پھر ان کی اپنی زندگی۔ اس زندگی میں کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس وقت ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا ساتھی ہو۔ اچھا جو شروع دن سے تسبیح اور مصلی کے ساتھ اعمال کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد کوئی بندہ 2-3 سال چل جائے بڑی بات ہے، 80%، 90%، 2-3 سال چل جائے برکت کے لیے تو بڑی بات ہے. اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے. جب کام ختم ہو گیا ہے معاشرہ ہر طرف سے کھاتا ہے، مسائل لپیٹتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جو تسبیح خانے سے جڑے ہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ تگتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، کوئی تسبیح خانے سے جڑے، کوئی دین کی نسبت سے جڑے، کسی نظام سے جڑے، وہ چلتے رہتے ہیں. ہمارے ایک بابا جی ہیں، شام کا کھانا انہیں کسی مرید کے پاس ہوتا ہے، تسبیح خانے میں ان کا مرید کے پاس کھانا ہوتا ہے. میں نے کہا ان کو کھانے دو، کھیلنے دو، کوئی حرج نہیں. ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، شام کا لنگر ان کا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اللہ پاک نے ان کو سمجھانے قائل کرنے کا مزاج دیا ہے. ایک پل میں لوگ گرویدہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر صورت سیرت شکل نقشہ بھی ایسا ہے. یہ مسائل ہیں زندگی کے. پھر وہ تسبیح یاد آتی ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا بابے سب سے زیادہ تسبیحاں وظیفے کرتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو سب چھوڑ جاتے ہیں، ایک پرانی. اگر کسی کو تسبیح کی لت پڑی ہوتی ہے، عادت پڑی ہوتی ہے اللہ کا نام، وہ کم ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں جن کو بچپن سے جوانی سے تسبیحات کا ذکر اور شوق ہوتا ہے. یہ جو اولیاء صالحین تھے اسی زندگی کو دینے آئے تھے. مجھے بعض اوقات تسبیح خانے میں میں جوانوں کو زیادہ دیکھتا ہوں. اب بھی جوان زیادہ بیٹھے ہیں، بوڑھے تھوڑے بیٹھے ہیں، اب بھی جوانوں کو زیادہ دیکھتا ہوں. ان کی زندگی میں چینج، تبدیلی، انقلاب دیکھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے. یہ جوان ہیں جو آگے جا کے نسلوں کے معمار بنیں گے. ان میں ہر جوان اپنا ایک حلقہ رکھتا ہے، اپنا ایک حلقہ ہے، اس کا یارانہ ہے، اس کا ایک اثر ہے. ہر بندہ اپنے گھر کا حاکم ہے، ہر بندہ اپنے علاقے کا حاکم ہے، ہر بندہ اپنے وسیب، اپنے تعلق، اپنے دوستوں، اپنے یارانے کا حاکم ہے. اس کی رائے، کسی کی 4 بندے رائے اثر لیتے ہیں، کسی کی 2 لیتے ہیں، کسی کی 100 لیتے ہیں، کسی کی 1000، کسی کی لاکھوں. کسی کی رائے ایسی ہوتی ہے جو لاکھوں میں جا کے اثر کرتی ہے. سچ ہے، ہم تسبیح خانے کے نام پہ ایک اولیاء کی جماعت بنا رہے ہیں. ایک پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے ایک جماعت بنا رہے ہیں. اور اس جماعت کا مزاج کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے مانگنا سکھانا، اللہ سے لینا سکھانا، اللہ کے خزانوں سے براہ راست کیسے ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے، یہ لینا سکھانا، یہ سکھانا ان کو کہ اللہ کے خزانوں سے ایسے ملتا ہے. جیسے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو نے سکھایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو، اور حضرت جنید بغدادی کا فیض ملا حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو، اور حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا لاکھوں میں اور ہمارے تسبیح خانے میں بھی انہی کی برکات اور فیضان ہے. آگے سنیے، دراصل آپ تمام احوال میں علم دو شریعت میں تعظیم کرنے والے تھے، برعکس ایک گروہ کے جو الحاد کی وجہ سے بناوٹی طور پر اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. احوال میں علم دوست اور شریعت کی تعظیم کرنے والے تھے. دیکھیں، ایک ہے صوفی، ایک ہے صافی. صوفی اور صافی، صوفی صوف کا لباس پہننے والا، موٹا لباس. صوف کہتے ہیں اونی لباس کو، کھدر کے لباس کو، دیسی لباس کو. اور صافی ایسے کہتے ہیں جس کا اندر صاف ہو گیا ہو اور پھر اس کے سامنے کوئی شریعت کا حکم آئے تو اس کی گردن جھک جائے. ایک طرف رواج ہے، ایک طرف مزاج ہے، ایک طرف طبیعت ہے، ایک طرف زمانہ ہے، ایک طرف برادری ہے، ایک طرف شریک ہیں، اور ایک طرف شوق ہے، اور ایک طرف کملی والے کا فرمان ہے. اور اس میں بہترین بتاؤں آدمی کون ہے؟ جو معاشرے سے نہ لڑے، معاشرے سے مقابلہ نہ کرے، اور معاشرے کو برا بھلا نہ کہے، اور کملی والے کو راضی کر لے، سب کو ساتھ لے کر پیار محبت سے، بہترین مدینے والے کا امتی وہ ہے جو زمانے کے ایک ایک بندے کو برے کو برا کہے وہ کبھی برائی نہیں مٹا سکتا. لکھ لینا، جو برے کو برا کہے وہ کبھی برائی نہیں مٹا سکتا. مثال دے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، دو راستے آ گئے. غلاموں نے عرض کیا، آقا ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے، یہاں ڈاکو ہیں، چور ہیں. حضور نے فرمایا یہ ڈاکو اور چوروں والے راستے کی طرف چلو. آگے چور ڈاکو ملے، ان کو جب تعارف ہوا کہ یہ وہ محمد ہیں جن کے سر پہ تاج نبوت اور ختم نبوت کا تاج سجا ہے، انہوں نے ملے اور کہنے لگے ہم تو بہت برے لوگ ہیں. میرے حضور نے کیا فرمایا، نہیں نہیں تم اچھے ہو. اب جو نا سمجھ ہے نا، نا سمجھ آدمی، میں ایک اللہ والے کے پاس گیا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے اس طرح کہا، انہوں نے فرمایا نہیں تم اچھے ہو. میرے قریب ایک بندہ بیٹھا تھا، کہنے لگا دیکھیں خوشامد کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں. ہائے ہائے، میں نے کہا تجھے اگر مزاج نبوت کا علم ہوتا تو یہ نہ کہتا. کہنے لگے برے کو برا نہیں کہہ رہے، ان کو اچھا کہہ رہے ہیں، ان کی خوشامد کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں منافقت والے بول بولے؟ نبی سے بڑھ کے کوئی کائنات میں سچا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم اچھے ہو، ان کی تعریف کی. ایک پل میں ان کے اندر کا سب کفر ٹوٹا اور آقا کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کی، اسلام بھی قبول کیا اور توبہ بھی کی. مسجد نبی شریف میں ایک بدو آیا، دیہاتی بیچارہ، ٹانگیں پھیلا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا وہیں. آقا کے غلام دوڑے کہ اسے روکے، حضور نے فرمایا ٹھہرو، اس کو کرنے دو. اس نے چھوٹا پیشاب کھول کے کر لیا. جب طبیعت سکون ملا حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے محبت کی، پیار دیا اور فرمایا دیکھو مسجدیں پاک جگہ ہوتی ہیں، یہاں پیشاب نہیں کرتے. صحابہ نے بالٹیاں ماری، پانی ڈالا، دھو دیا، بہا دیا. اچھا، فرمانے لگے وہ تو اٹھے تھے، آپ نے اتنی شفقت فرمائی، اگر آپ اتنی محبت والے ہیں تو پھر کلمہ بھی پڑھا دیں. دیکھیں یہ مزاج نبوت ہے. جب کملی والی کی زندگی کی خبر نہیں ہوگی، پھر اگر کسی برے کے ساتھ کوئی فقیر، کوئی درویش اچھا سلوک کر رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے منافقت ہے. میں جا رہا تھا تو ایک صاحب ہیں ہمارے وہاں، پی آئی ایم کے کسی شعبے میں ملازم ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، شراب کی بو اس کے منہ سے آ رہی تھی، ہر وقت وہ شراب میں، اور سگریٹ، شراب، اور شراب کے ساتھ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے ساتھ. ملنے آئے، ان کی آواز میں بھی خمار تھا. میں نے ان کا خاندانی شجرہ بیان کیا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا. حضرت صدیق اکبر جو ہے خاندانی شجرہ بیان کرتے تھے، تیرا خاندان کا فلاں بڑا تھا، فلاں کا فلاں تھا، فلاں کا فلاں تھا، اور یہ تیرا خاندان تو جا کے عبد المناف سے ملتا ہے، اور عبد المناف کا شجرہ چلتا ہے بنو ہاشم کے ساتھ، پھر تو تیرا ہمارا ایک معاملہ ہوا. او گلے ملو، قریب کرنا، دل لوگے تو دن لوگے، دل لوگے تو دن لوگے. تمہیں دل ہی نہیں لیا، دن کیا لوگے. میں نے اس کا خاندانی شجرہ بیان کیا، میں کہ واہ، آپ کے خاندان کے فلاں بندے تھے، فلاں محلے میں رہتے تھے، فلاں فلاں تھے، وہ فلاں، ان کے بارے میں نے یہ بات سنی تھی، وہ بڑے سخی تھے اور بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے ایک قاتل کو معاف کیا تھا، اس طرح وہ باتیں میں نے کی نا. بڑا حیران ہوا، بہت حیران ہوا، اور بار بار میرے قریب ہو کے بات کرے، اور اس کے منہ سے نکلے شراب کی، میرے قریب ہو کے بات کرے، اس کے منہ سے وہ شراب نکلے. میں دور نہیں ہوا. اچھا، ایک بندہ کہنے لگا اس پہ، میرے منہ پہ، حکیم صاحب ہوں زیادہ منافقت نہ کرو، اسی کو کہنے لگا, کہہ رہے حکیم صاحب اور زیادہ منافقت نہ کرو, شراب پیتی کھڑے. میں کہ میں کوئی پتہ ہی, مجھے بھی پتہ ہے. میں کہ شراب دینال ہی نے کھیسے بھی ابھی سب کچھ ہے, اس کی جیب میں اور بھی سب کچھ ہے, مجھے پتہ ہے. لیکن تجھے پتہ ہے یہ جنتی ہے. کہنے لگا کیسے؟ ابھی توبہ کرے ابھی جنتی, سب پچھلے معاف. یبدل اللہ سیئات الحسنات, کریمی کی انتہا یہ ہے, شانی کریمی کی انتہا یہ ہے. کہتا ہے تیرے سارے نام اعمال کو میں نے چیک کیا ہے, فرشتوں نے کلکولیشن کیا ہے, تیرا پچھلا سارا ڈیٹا میں نے نکلوایا ہے, اٹھوایا ہے, سارے ڈیٹے کو نکال کے کہا ہے کہ فرشتوں تولو کتنا وزن ہے. انہوں نے کہا اللہ یا اللہ اس کا تو 1,00,000 کلو وزن ہے گناہوں کا. اچھا پھر سیدھا سیٹو خزو وغلو سمل جہیم سلو, قرآن کہتے ہیں پکڑو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو. اچھا چلو میں پھر, اگر میں نے آج یہ نہ کیا تو مجھے کریم لوگ کہنا چھوڑ دیں گے. 1,00,000 وزن اس کا, 1,00,000 وزن نیکیاں لکھ دو اور یہ سارا مٹا دو, ایک پل میں ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کر دو. ٹھیک ہے مولا, فرشتوں کا اعتراض کیسے ہو سکتا؟ میں تو وہ رب ہوں. میں نے کہا ایک پل میں یہ توبہ کرے سیدھا جنت ہو سکتا ہے؟ کرے ہاں. اور ایک پل میں توبہ کروں میرے منافقت ختم. میں نے کہا میں منافقت ہے نا, میں منافقت سے اگر توبہ کر لوں پھر؟ کرے ٹھیک. میں نے کہا میں منافقت سے توبہ کرتا ہوں, یہ بندہ آج سے شراب سے توبہ کرتا ہے. اسی وقت کہنے لگا جی میں نے توبہ کی. یہ طریقے ولایت ہے, یہ ترتیبی ولایت ہے, یہ اندازی ولایت ہے. میں ولی نہیں ہوں, ان کی ترتیب ہے, ولیوں کی ترتیب ہے, یہ بتا رہا ہوں. یہ ترتیبی ولایت ہے, یہ اندازی ولایت ہے. یہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا نظام ہے کہ آپ نے شریعت کے ہر حکم کی تعظیم کی, ہر حکم کی. فرماتے ہیں میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا, 30 سال مجاہدہ قربانی کی, ناگواریاں برداشت کی, ساری ناگواریاں برداشت کی, کبھی خدمت کے نام پہ, کبھی سجدوں کے نام, کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی گھر والوں کی چتائیاں, اس نام پہ میں نے کتنے سال, 30 سال مجاہدہ کیا. اس عرصے میں علم اور اس کی مطابعت سے زیادہ سخت کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے, اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں سب امور دین کے ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا اور دین کا حق ادا نہ کر سکا, لیکن خالص توحید الہی کے سوا سب امور میں علماء کا اختلاف رحمت ہے. بڑے کام کی بات کہے گئے, اچھی بات کہی. 30 سال کہنے لگے جس سارے مجاہدے ایک طرف, ساری قربانیاں ایک طرف, کہ مجھے جو اختلاف کرنے والے ملے اور انہوں نے میرے معاملات میں اختلاف کیا, اور مجھے کبھی کوئی کہتا تھا یہ حلال ہے, کوئی کہتا تھا یہ حرام ہے, اور مجھے اب راہ نہیں ملتی تھی میں کہاں جاؤں, بس ایک راہ نے مجھے چلائے رکھا اور میں چلتا رہا. وہ اللہ کی سچی توحید الہی لفظ استعمال کیا, وہ اللہ کی سچی راہ تھی اور کوئی منزل تھی, ورنہ میں بکھرا جاتا, کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا. آپ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے قریبی ہوں گے تسبیح خانے کی ترتیب کو نہایت ناپسند کرتے ہوں گے, آپ خود دیکھیں. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ کے قریبی یا دور کے ہوں گے اور تسبیح خانے کے پیغام کو نہایت پسند کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پسند کرنے والے بہت زیادہ ہیں, حد سے زیادہ ناپسند کرنے والے ہو سکتے ہیں تھوڑے, لیکن ہیں تو صحیح. اب ان راہوں میں جو چلتا رہے, اور اسی کو فرمایا میں 30 سال تک بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 سال تک اسی ناگواریوں میں چلتا رہا، پھر مجھے استقامت نصیب ہوئی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے جس کو 3 جگہ سے ڈانٹ نہیں پڑتی وہ کچا ہے۔ کتنی جگہ سے؟ جس کو 3 جگہ سے ڈانٹ نہیں پڑتی وہ کچا ہے۔ سب سے پہلے مرشد سے ڈانٹ، دوسرا گھر والوں سے ڈانٹ۔ آپ نے گھر کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے تو ساری زندگی دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں۔ اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا نبض دیکھی نا، اس نے کہا سر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندر ہی اندر کوئی روگ کھائے جا رہا ہے۔ اس نے کہا آہستہ بول، باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مرشد خانے سے ڈانٹ، اور دوسرا گھر والوں سے ناگواریاں۔ بس اگر ڈانٹ نہیں پڑتی، ناگواریاں۔ اور تیسرا اپنی جاب سے، اپنے کاروبار یا اپنے کام سے، وہاں سے ناگواریاں۔ جس کو 3 جگہ سے ڈانٹ نہ پڑے، ناگواریوں کا سامنا نہ ہو، سمجھ لیں وہ کچا ہے۔ اور اگر جس کو 3 جگہ سے یا 3 میں سے کسی ایک یا 2 جگہ سے ناگواریوں کا سامنا ہے، سمجھ لیں وہ پکا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ میں سے کس کو 3 جگہوں سے، کسی کو 1 جگہ سے، کسی کو 2 جگہ سے ناگواریاں یا ڈانٹ یا کمی کا سامنا ہے، اگر ہے تو سمجھ لے پکا ہے، پکا ہے، سمجھ لے پکا ہے۔ یہ چیز فرمائی ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا، مجاہدہ کیا، پر منزل نہیں چھوڑی، راہیں نہیں چھوڑی، ہر پل ہر لمحہ اپنے آپ کو سنبھالتا رہا۔ یا ایھا المدثر، مدثر کے معنی ہے بکھرے ہوئے گھونسلے کو پھر سے بنانے والے، مزمل کے معنی چادر اوڑھنے والے، اور مدثر کے معنی بکھرے ہوئے گھونسلے کو پھر سے بنانے والے۔ جو کسی پرندے کا یا کسی شاہین کا گھونسلہ بکھر گیا ہو، وہ پھر سے اس کو ترتیب دے، کبھی ادھر سے تنکا، کبھی ادھر سے تنکا، کبھی ادھر سے، وہ جو دے اس کو جو کہتے ہیں، اس کو مدثر کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو لفظ مدثر سے خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ہاں عجیب بات، اے میرے حبیب اٹھیں، انسانیت کا شرازہ، انسانیت کا گھونسلہ سارا بکھرا ہوا ہے، انسانیت ظلم و ستم اور جہالت میں مبتلا ہے، وہ گھونسلہ جو پچھلے انبیاء چھوڑ کے گئے تھے، سمجھ لیا، اب سمجھ گئے، وہ جو پچھلے انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء چھوڑ کر گئے تھے، وہ گھونسلہ سارا بکھر گیا ہے۔ آپ ختم نبوت کے سب کے ان سارے گھونسلے کے ایک ایک تنک کو کٹھا کریں اور اللہ کی تکبیر بیان کریں، ربک فکبر، اللہ کی حسمت کو، اعمال سے ہونے کو، اعمال سے پلنے کو، اعمال سے بننے کو، اور اعمال سے مشکلات بچنے کو، کہ اعمال سے اگر بچیں گے ہم مشکلات سے تو اعمال ہی کے ذریعے، اس کو بیان کرے۔ اعمال سے ہوتا ہے، اعمال سے بنتے ہیں، اعمال سے پلتے ہیں، اعمال سے پنپتے ہیں، وہ زندگی جو عرشی زندگی ہے، وہ پیغام جو عرشی پیغام ہے، اس کو آپ بیان کریں۔ وربک فکبر، یا ایھا المدثر، مجاہدہ کیا۔ تو بھائی عزیز، بھائی عزیز مستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کشف المحجوب، جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، ناگواریوں کو برداشت کیا، کبھی میری ناگواریاں، کبھی میری غلطیوں کی وجہ سے، کبھی میری ناگواریاں میری غلطیاں نہیں تھیں، انہوں نے ڈانٹ دیا، اس کو میں نے اپنی اصلاح سمجھ لیا۔ ایویں سجن واہ واہ تھے، اویں سجن واہ واہ۔ 30 سال میں نے منزل کو چلتا رہا، 30 سال 30 سال. کہتے ہیں جو کسی اللہ کے فقیر یا ولی کی انتہا کو دیکھ کے ویسے بننے کی کوشش کرے گا اور ابتدا کو نہیں دیکھے گا وہ ہمیشہ راہوں سے بدک جائے گا، ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اس دن میرے دوست کھڑے تھے تو میرا ایک پرانا جاننے والا تھا. یہ روحانیت کے راستے ہم نے دونوں اکٹھے شروع کیے تھے، ہم نے دونوں اکٹھے شروع کی. تو میں نے اس کو اس کے دکان کے آگے گاڑی کھڑی ہوئی تو میں وہ ملنے چلا گیا. ملا مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگا دکانداری میں بڑی چمکی. وہ مجھے دکانداری کہتے ہیں، دکانداری بڑی چمکی. میں نے کہا تیری یہی کچھ ہے. اس نے پہلے دن سے سلسلہ شروع کیا تھا. ایک صندوقچہ رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا سایہ دی نیاز، جتنا ہے خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے. میں نے اسے کہا نہ کر تو یہ، اور تو تعویذ نہ دے، تو مسنون اعمال بتا. تعویذ ہزاروں لاکھوں میں سے کبھی دے دیا کر. میں تعویذ مانتا ہوں، میں تعویذ دیتا ہوں، لیکن اب بھی میرے پاس جو میری ملاقات کو آتے ہیں کسی کو کوئی تعویذ دے دیا پہننے کا یا وغیرہ پینے کا دے دیتا ہوں. تعویذ نہ دے، عمومی اعمال نبوی بتا، اس کا نور ہے، اس کو میری ترتیب سمجھنی ہے. آپ ایک چیز محسوس کریں، میں عمومی طور پہ نماز کا نہیں کہتا، روزے کا نہیں کہتا، تسبیح کا نہیں کہتا، داڑھی کا نہیں کہتا، لباس کے بدلنے کا نہیں کہتا. میرے پچھلے 10 سارے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، 1200 1300 1400 جتنے بھی ہیں، نہیں کہتا. لیکن تسبیح خانے میں صرف میں مسنون اعمال بتاتا ہوں، ان کے کمالات، ان کے فوائد، ان کے ثمرات، ان کی برکات، اور ان سے ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے یہ بتاتا ہوں. لیکن میری زندگی کا مشاہدہ ہے، میں نے انقلاب دیکھا ہے زندگیوں میں، گھروں میں، رواجوں میں، طبیعتوں میں، چہروں میں، نقشوں میں، میں نے زندگیاں بدلتے دیکھی. حیرت انگیز طور پر. یہ پتہ ہے کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ میری تقریروں کا کمال نہیں ہے، وہ عرشی جو نور ہے نا اعمال کا، یہ اس کا کمال ہے. ہاں بھائی، منتر اثر رکھتا ہے، بندے کو کالا کر دیتا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اس کی زندگی. یہاں آبد مارکیٹ میں یہ ساتھ ہمارے بائیں طرف ایک صاحب تھے، ملازمت کرتے تھے، ان کے پاس کوئی منتر تھے عجیب و غریب. وہ کہتے تھے میرا جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ کالا ہوتا تھا اور کچھ عرصے کے بعد مر جاتا تھا. وہ تو صرف لفظ ہی پڑھتا تھا نا منتر، اس کا اثر زندگی میں ہے. دین، ایمان، آخرت، درود، سلام، آقا پہ، قرآن، تسبیح، ہر چیز ختم ہوئی. اگر منتر کا اثر ہوتا ہے تو پھر عرشی وظیفے کا بھی اثر ہوتا ہے، وہی کا بھی اثر ہوتا ہے. وہ اثر اس کی زندگی کے ہر پہلو میں جاتا ہے، ہر پہلو میں لا کے رنگ لاتا ہے. پھر اسے بہنوں کا حق، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا، حلال کی راہیں، حرام کی راہوں کو چھوڑنا، تنہائیوں کو خوبصورت بنانا، اپنی زندگی کو بس ایسے سنوارنا، یہ چیزیں جو ہیں اس کی زندگی میں خود بخود آتی چلی جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہ عرشی وظائف کا نور ہوتا ہے. عرشی وظائف، کوئی قرآن کا وظیفہ ہے، کوئی حدیث کا وظیفہ ہے، وہ وحی کا نور ہے. قرآن وحی اور حدیث وحی، وہ وحی کا نور ہے. اس وحی کے نور کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے اور اس کی زندگی ایسے سنورتی چل جاتی ہے اور راہیں خود بخود اللہ کھولتا ہے. فینا لنہدینہم سبلنا، او ہم تمہارے لیے خود راہیں کھولیں گے. تھوڑا سا قربانی کر لو. والذین جاہدوا، پہلے قربانی کر لو. باجدید بستامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال قربانی کی ہے، پھر اللہ نے میرے لیے راہیں کھولی ہیں، رزق کی، دولت کی، صحت کی، عزت کی، برکت کی، روح کی، روحانیت کی، معرفت کی، طریقت کی، شریعت کی، ودیت کی، یہ چیزیں پھر اللہ نے میرے سامنے کھولی ہیں. پہلے قربانی کر. اور قربانی کس چیز کا نام ہے؟ خدمت کے کسی بھی شعبے میں ناگواریوں کو برداشت کرنا. میں نے اس دن ہمارے ایک ساتھی تھا لکڑی کا کام کر رہا تھا، میں نے کہا خدمت دو الف کا نام ہے، ایک ایمان اور ایک احساس، ختم، ایمان اور احساس، وقت کا احساس، چیزوں کا احساس، ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، میں صحیح کر رہا، اور ایمان، ایمان یہ ہے کہ اس کا صلہ میں نے اللہ سے پانا ہے، اس کے حبیب کی کا نور لینا ہے، اور انشاءاللہ میں نے ایمانداری سے یہ خدمت کرنی ہے۔ میں نے کہا خدمت دو الف کا نام ہے، دو الف تو کر لے، ایک الف تجھے ملے گی، وہ اللہ کی الف ملے گی اور وہ احمد کی الف ملے گی۔ خدمت دو الف کا نام ہے، ایک ایمان کی الف اور ایک احساس کی الف۔ کوئی بھی کسی شعبے کی خدمت کرنے والا ہے، احساس کی الف اور ایمان کی الف، ان دو چیزوں کا نام ہی تو خدمت ہے، ان دو چیزوں کا نام خدمت ہے۔ اللہ پھر اس پہ راہیں کھولتا ہے، خیر و برکت کے، عافیت کی راہیں کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے منزلوں کو اور برکتوں کو اور زندگیوں کو، اللہ پاک اس کے لیے آسانیوں اور عافیتوں کے فیصلے فرما دیتا۔ آگے پڑھیں، فرماتے ہیں کہ درحقیقت ایسے ہی ہے، کیونکہ طبیعت علم کی نسبت جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور جہالت میں بہت سے کام بغیر رنج کے کر سکتے ہیں، لیکن علم میں ایک قدم بھی بغیر تکلیف کے نہیں رکھ سکتے۔ بڑے کام کی بات ہے، توجہ کیجیے گا، شیخ نے جو بات فرمائی ہے توجہ کیجیے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی ہے پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب نے، کیا لکھے ہیں؟ درحقیقت ایسی ہے کیونکہ طبیعت علم کی نسبت جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اس طبیعت کو کہو، فلاں جگہ جو ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کے ساتھ چلنا مشکل تو ہے لیکن فائدہ بھی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے اس سے پہلے جو میرے مرشد تھے، اگر میری طرف دیکھیے گا، اس سے پہلے جو میرے مرشد تھے، وہ کہتے تھے انسان ننگا آیا ہے، سب کو ننگا کرتے تھے اور ننگا کر کے ذکر کرواتے تھے، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے ہاں ساتھ جین مندر ہے، جین جو ہے یہ ہندوؤں کی ایک آخری کوالٹی ہوتی ہے، مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے بڑے ہمیشہ ننگے رہتے ہیں، جینی کہتے ہیں انہیں، جین ہندو میں ایک آنکھ سی، ان کے بڑے چلتے ہیں، لوگ پیچھے ادب سے چلتے ہیں اور ننگے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آئے بھی ننگے تھے، گئے بھی ننگے ہیں، کپڑا تو صرف ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، ان کا ایک خیال ہے جو کہ جہالت ہے، شریعت تو نہیں۔ مجھے کہنے لگا وہ کوئی کوہاٹ کے قریب کوئی تھا سلسلہ وہاں، وہ کہتے ہیں ایک ہاتھ ایسے کڑا کرتے تھے، اللہ، ایک ٹانگ بھی ایک ہاتھ بھی، اور اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرے میں سارے ہم ننگے ہو جاتے تھے، رات کا اندھیرا ہوتا تھا ہم ننگے ہو جاتے تھے، دوسرا ہاتھ ایسے کھڑا کرتے تھے، ہو کرتے تھے، اس کے بعد پھر گھنگرو پہناتے تھے ہمیں، پھر اس گھنگرو کے ساتھ پتہ نہیں کیا کہانیاں اس نے مجھے سنائی، کیا کہانیاں۔ یہ ہارون آباد ہے بھاول نگر کے ساتھ، وہاں کا ایک بندہ ہے، وہ وہاں جا کے مرید ہوا، کہنے لگے پھر کچھ عرصہ وہاں میں آتا جاتا رہا، پھر احتیاطاً پیر صاحب فوت ہو گئے، پھر میرے گھر میں کوئی جادو کا مسئلہ ہوا، کسی نے عبقری رسالہ دے دیا، میں نے وہاں دیکھا تو تسبیحاں وظیفے تھی۔ میرا ایک گمان ہے، خیال ہے، یہ سب کچھ اللہ ہو کا کمال ہے، اس نے جیسے پڑھا، بدنام تو رب کا لیانا، ہم ایک اچھے گمان اس میں سے نکال رہے ہیں، اچھا گمان نکال رہے ہیں، اس نے جیسا پڑھا، نام تو اللہ کا لیا، اور اللہ کا نام لیا اثر رکھتا ہے، ایک نہ ایک دن منزل دکھاتا ہے، سچ ہے، ایک نہ ایک دن منزل دکھاتا ہے۔ وہ جادو کا وہ مسئلہ، کو جنات کا مسئلہ ہو گیا، اس کو عبقری رسالہ ملا، دو چار بندوں نے کہا ہم بھی گئے تھے تسبیح خانے، تو بھی چل۔ خاص طور پہ مائیاں جو ہوتی ہیں یہ پھندائت زیادہ ہوتی ہیں، پھندے سے پھندائت ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، نویں جماعت کا ٹیوشن پڑھاتے تھے، استاد تھے، ان کے تین لڑکے فندیت تھے، ان کا ٹیوشن جو ہے فری تھا، وہ لڑکوں کو کہتے تھے فلاں کے اتنے نمبر آئے، فلاں کے اتنے نمبر آئے، فلاں کے اتنے نمبر آئے، تم بھی سر کے پاس ٹیوشن پڑھو، 200 روپے فیس ہوتی تھی۔ تو وہ تین جو ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ فندیت ہوتے تھے، وہ ان کی فیس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور مائیوں فندیت ویسے زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ مائیوں نے کہا، وہ بیچارہ آیا، اس نے یہاں دیکھا کہ یہ کہتا یہ تصویر پڑھ، وہ تو گھنگرو والی اللہ کا اور ننگے والی اللہ کا قائل مائل تھا، اس نے وہ ذائقے چکے ہوئے تھے، یہاں تو اور کہانی ہے کہ بسترا بھی اپنا لے آؤ اور کھانا بھی جو مل جائے، توکل تو اللہ الحمدللہ اچھا ملتا ہے، اور پھر کہتا ہے تسبیحاں پڑھ، نماز پڑھ، سجدے کر، کام بڑا مشقت والا ہے، سردی میں تو اکیلا وضو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا، پھر کچھ عرصے کے بعد نا اسے یہ باتیں ہضم ہونا شروع ہو گئیں، تسبیح خانے کی باتیں آہستہ 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 ہضم ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ وہی بچہ ہے جو چھوٹا سا ایک کاپی لے کے جاتا ہے، گیند لے کے جاتا ہے، اس کا بیگ میں پیمپر بھی ہوتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے جو اتنا بڑا بیگ اٹھاتا ہے کہ بیچارے کا وزن ایک طرف ہوتا ہے، اس بیگ کا وزن ایک طرف ہوتا ہے۔ آج مجھے کہنے لگا کہ آپ کا جو ہے نا یہ معاملہ ہے تو بڑا مشکل اور سخت، اور فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو فائدہ ہوتا ہے نا، یہ وحی کی برکات ہے، یہ وحی کی برکات ہے، یہ وحی کی برکات ہے۔ تو کہنے لگے کہ جہالت میں مائل ہوا، جہالت میں بہت زیادہ کام بغیر رنج کے ہم کر لیتے ہیں، بغیر رنج کے جہالت میں کام ہو رہے ہیں، بغیر رنج کے جہالت میں کام ہو رہا ہے۔ مجھے ایک پاس ایک صاحب آئے، موبائل میں ایک ویڈیو دکھائی، مجھے کہنے لگے جی آپ کا بھی روحانی عرس اجتماع ہوتا ہے، ایک یہ بھی ہے۔ میں یہاں جاتا تھا، ایک بابا جی کا تھا، عورتیں مرد ڈھولک پہ دھمال کھیل رہے ہیں، اور بابا جی اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کو لوگ ایسے ہلا رہے تھے اور دھمال کھلا رہے تھے، اتنے بوڑھے۔ آخر بابا نے ماں بہن کی گندی کالی دی سپیکر میں کہ جو دھمال نہیں کھیل رہا تو، عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، لائٹیں، رات کا سما ہے، عرس تھا۔ بابا جی ابھی احتیاطاً فوت ہو گئے۔ یہ تھا میرے پاس۔ تو جہالت میں ساری کی ساری آسانیاں ہی آسانی ہیں، پیر علی اجوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علم کی زندگی میں پابندی ہیں، سختی نہیں ہے۔ آج ایک لفظ میرا یاد رکھیے گا، دین میں سختی نہیں ہے، پابندی ہے۔ ٹریفک کے قانون میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، یو ٹرن کی لائنیں، ہر طرف ایرو لگے ہوئے ہیں، نشان لگے ہوئے ہیں، ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہے، ٹریفک پولیس کھڑی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ تمہارے یہ سڑک پہ سختی ہے، انہیں کہ نہیں، یہ پابندی ہے آپ کے فائدے کے لیے، سختی نہیں۔ ڈرپ کو اٹھا کے کاٹا، ڈرپ کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو گلاس میں بھر کے پی لیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے قانون میں سختی ہے، کہتے ہیں ڈرپ کو کترا کترا تمہارے خون میں جائے گا، یہی اندر ہی جانا ہے۔ تو ڈرپ کی تھیلی کو اٹھائی، کاٹا اور گلاس میں ڈال کے اس کو پی لیا، یہ تو سختی ہے۔ انہوں نے کہا نا، ڈرپ تو ایسے ہی جائے گی کترا کترا، 2 گھنٹے لگے، 3 لگے، 5 لگے، ایسے ہی جائے گی، یہ سختی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پابندی ہے، پابندی ہے۔ دین میں سختی نہیں، پابندی، اور ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے۔ سختی نہیں ہے، پابندی ہے، ہمارے فائدے کے لیے اور ہمارے نفع کے لیے۔ اور یہی بات پیر علی حجوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اور اسی ترتیب کو بتا رہے ہیں کہ جب جہالت ہوتی ہے تو آسانیاں ہوتی ہیں، اور اندر کی طبیعت اس آسانی کو بڑا پسند کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے۔ اس آسانی کے اندر جو لہو لعب ہوتا ہے، جو نشہ، جو چیزیں ہوتی ہیں، طبیعت اس کو قبول کرتی ہے، پسند کرتی ہے۔ اور جہاں علم کی دنیا ہو، شریعت کی دنیا ہو، وحی کا نظام ہو، وہاں کچھ پابندی ہوتی ہے, طبیعت اس پہ گھبراتی ہے, گھبراتی ہے, اور جب گھبراتی ہے طبیعت پھر وہاں اسی کا نام مجاہدہ ہے. بس اب مجاہدے کی سمجھ آئے؟ مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ جس کام کے کرنے میں طبیعت گھبرائے, اکتائے, پیچھے ہٹے, اچاٹ ہو. طبیعت اور چاہے, شریعت اور چاہے, یہ طبیعت کو توڑ دے, شریعت کو نہ توڑے, اسی کا نام مجاہدہ, سیکریفائس, اسی کا نام قربانی, اسی کا نام مدینے والے کی غلامی ہے. آل محمد, اصحاب محمد کی غلامی اسی کا نام ہے. بس اسی کا نام مجاہدہ ہے. طبیعت جہاں گھبرائے, جاگ رہے, جہاں طبیعت گھبرائے اور طبیعت اکتائے, اسی کا نام. اب طبیعت چاہ رہی میں سو جاؤں, سکون آ رہا, اب اسی میں اپنے مجاہدہ کو, اس نے اپنے آپ کو مجاہدے کے ساتھ بٹھایا, قربانی دی, اسی پہ اللہ کی, جتنا مجاہدہ پھر اتنا مشاہدہ. اللہ دکھاتا ہے, اللہ دکھاتا ہے کہ آ, رزق, دولت, برکت, صحت, خوشیاں, خوشحالیاں, کامیابیاں میں تمہیں دوں گا. اللہ دکھاتا ہے جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ. اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے, وسعت اور رزق اور دولت اور برکت کے خزانے اللہ کو دکھاتا ہے. آجا, یہ ہے ہمارے پاس. جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ. اب پیر علی حجی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات فرمائی, البتہ شریعت کے میدان کی طرف توجہ دے, کیونکہ اگر تجھ سے اور سب مقامات جاتے بھی رہیں تو عمل ہی تیرے ساتھ رہ جائے, اس لیے کہ مرید کے لیے سب سے بڑی آفت عمل کا ترک کرنا ہے. کہتے ہیں کہ تو نے کشف حاصل کیا, وہ جاتا رہا, تسخیر حاصل کی, وہ جاتی رہی, تو نے لوگوں کا دل پڑھنے کا علم حاصل کیا, وہ بھی جاتا رہا, چھن گیا, لیکن کچھ نماز, تسبیح, اعمال, رزق حلال کی راہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش, یہ تو تجھ سے نہیں چھن سکتی. یہ ثواب اللہ کے خزانے میں داخل ہو گیا, تجھ سے نہیں چھن سکتا, اور یہ تیرے پاس باقی رہے گا, اور یہی تیرا سرمایہ ہے, اور یہی تیری متاع ہے, یہی تیرا سرمایہ ہے, اور یہی تیری متاع ہے. اس سرمایہ اور متاع کو اپنی زندگی سے کبھی دور نہ کرنا. کیا سمجھ آئی آج کی ہمارا سبق؟ آج کا ہمارا سبق کیا سمجھ آیا؟ ہمیں اپنی زندگی میں ان اولیاء سے روشنی لینی ہے, اور ان سے روشنی لے کر ہم نے چلنا ہے. یہ اللہ والا, وہ کہتے ہیں اللہ والا کون ہے؟ کہ جو اللہ والی راہ دکھائے, اور جو اپنی راہیں دکھائے مجھے مان لو, تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. جو اللہ والی راہیں دکھائے, اپنی ذات سے ہٹا کے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر دے, کہ مخلوق سے نہیں خالق سے ہوگا, مال سے نہیں اعمال سے ہوگا, دنیا سے نہیں آخرت سے ہوگا, یہی اللہ والی راہیں ہیں, اور یہی اللہ والی سچے راستے ہیں. ان راہوں, ان سچے راستوں پہ اپنی زندگی کے دن رات ہم نے گزارنے ہیں. ہماری نظریں ہمیشہ خیر ہی دیکھیں, نظریں ہمیشہ خیر ہی دیکھیں, ہماری نظروں میں ہمیشہ ایسا ہو کہ بس ہم یہ دیکھیں. میں آج دم کر رہا تھا تو ایک بندہ گزرا, آج کی بات, کیفیت ہے میری, میں پڑھ رہا ہوتا ہوں مسلسل اسم اعظم اللہ پاک کا نام. ایک بندہ گزرا سامنے سے, نہایت ہیبت ناک شکل, ہیبت ناک شکل, میرے فوراً جی میں ایک بات آئی، اچھا اللہ نے ہی ڈالی، میں سمجھتا ہوں جو اس میں اعظم پڑھنا تھا یہ اس کی برکت ہے کہ یا اللہ یہ سونا ہے کیونکہ تو نے بنایا ہے لہذا تو بھی سونا، بس خط یا اللہ یہ سونا ہے خوبصورت ہے کیونکہ تو نے بنایا ہے لہذا تو بھی سونا، اور میرے دل میں ایسے ٹھنڈک پڑ گئی کہ وہ سونا تھا. ہمارے سلطان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، وہ ایک خاندان کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس خاندان کی جو خاتون تھی وہ گھر میں خادمہ بھی خوبصورت رکھتی تھی، خادم بھی کشمیر سے منگواتی تھی. وہ بدصورت کوئی آدمی ہوتا یا کچھ کمزور صورت ہوتا اس کو گھر میں ملازمہ نہیں رکھتی تھی، وہ کہتی تھی میں ایسے شکل کو دیکھنے میں میری طبیعت خراب ہوتی ہے. تو یا اللہ تو نے بنایا تو یہ سونا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے تو اس کو سونا کہا تھا نا. دنیا کا آخری، میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک بندے سے، میں نے کہا افریقہ والوں میں سونے کا مثال کیسی ہوگی. میں نے وہاں ایک وہ افریقہ والے بھی کھڑے تھے، میں نے کہا ان کے ہاں خوبصورت کون ہوتا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ان کے ہاں بھی خوبصورت ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کہنے لگا جو نہایت سخت کالا ہو اور اس کے دانت سفید ہوں ان کے ہاں وہ حسین ہوتا ہے. رب کی بناوٹ ہے مولا، تو نے بنایا، تو نے ہام بھی بنائے، تو نے سام بھی بنائے، سام سنز، جتنی بھی سام کے سنز ہیں وہ سارے گورے، اور جتنے ہام کے سنز ہیں وہ سارے کالے گندمی. ہم ہام ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہام ہیں، گندمی کالے گندمی، یہ ہم ہام ہیں. اور سام جو ہے وہ سارے گورے سام سنز، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا ہام اور سام، جو ہام کے بیٹے ہیں وہ گندمی کالے، اور جو سام کے بیٹے ہیں وہ سفید چمڑی گورے، تو وہ سارے سام سنز ہیں، ہم ہام سنز. تو مولا ٹھیک ہے، جو تو نے بنایا تیری تخلیق ہے، تیرا نظام سچا تو بھی سچا. بس آج کی بات ختم میری، لبا کا آپ کو جزائے خیر دے. ایک چھوٹی سی عرض ہے آپ سے، ایک چھوٹی سی عرض ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، خدمت دو الف کا نام ہے، ایک ایمان اور ایک احساس. احساس مینجمنٹ کا احساس، ترتیب نہیں ہے، مشورہ نہیں ہوا، مشورہ نہیں ہوا، اس کا احساس، اس کی ترتیب. اور خدمت اگر کسی شعبے کی مل گئی ہے تو اس پہ پھر بے چینی، بے کلی، بے قراری. کسی شعبے کی خدمت مل گئی ہے، اس کا احساس، اور اس کے لیے اپنے آپ کو سعادت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے. مولا تیرا شکر ہے مجھے یہ خدمت مل گئی ہے، سعادت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، اور ہر پل اس سعادت کو اپنے سینے سے لگائے رکھے. کیونکہ یہ مشاہدہ ہے، عمومی تجربہ ہے، جس وقت بوجھ سمجھتا ہے اللہ کوئی متبادل لے آتا ہے، اللہ کوئی متبادل لے آتا ہے، پھر اللہ اس کو ہٹا کے پھر اس کی جگہ کسی اور کو لگا دیتا ہے، کہتا ہے تو بندے کام میں نے لینا ہے اور میں بندوں کا محتاج نہیں ہوں، چاہے وہ حکیم طارق کی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور کیوں نہ ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا کام ہے، اللہ لے کے رہے گا، جس سے لے اس کی مرضی ہے، جس سے لے اس کی مرضی. تو اس لیے اس کا احساس بھی دل میں ہو کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدمت کے کو کرنے کے بعد میرے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، یہ احساس ہو کہ میں نے سب کچھ کر لیا، یہ احساس ہو کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا. نہیں مولا، یہ احساس نہ ہو، بلکہ یہ احساس ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا. ایک بزرگ تھے، بہت بڑی خدمت، اسلام کی سب سے پہلی خدمت، اسلام کی سب سے کلمے کے بعد جو پہلی خدمت ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھنے کے بعد ایسے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. تو خدمت کا ایک احساس یہ بھی ہے کہ یا اللہ جو ہو گیا تیری مہربانی سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہوا، اور جو نہیں ہوا اس میں میری ایک کوتاہی، میرا قصور، میری غلطی ہے۔ پسو لگیاں نے موجاں تے لگاویں سونیا، چنگیاں یا مندیاں نبھاویں سونیا، بس جس حال میں ہوں مجھے نبھائے رکھنا، مجھے چلائے رکھنا۔ اللہ میرے لیے بھی استقامت مانگا کرے، میری نسلوں کے لیے، اپنے لیے بھی استقامت مانگا کرے، کہ اللہ میں ان راہوں پہ، سچی راہوں پہ، سچے مزاج، سچی طبیعت کے ساتھ، ایمان اور احساس کے ساتھ اللہ چلائے رکھے۔ کہیں ہماری وہ کیفیت نہ ہو جائے کچھ عرصے کے بعد کہ ہم پرانے ہو جائیں، اور پرانے ہونے کے بعد ہم سے دو الف نکل جائے، ایمان والی الف اور احساس والی، بلکہ یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ میں نے تو یہاں سب کچھ گنوا دیا، میرا تو سب کچھ لگ گیا، دیکھیں مجھے کیا صلہ ملا، مجھے یہی صلہ ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے صلہ بندوں سے چاہا تھا، اللہ سے تو چاہا نہیں تھا، اس لیے بندوں سے شکوا کر رہا ہے۔ اگر اللہ سے چاہا ہوتا تو اللہ سے بیٹھ کے باتیں کرتا، مولا میری کہاں کوتاہی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، ارتداد پھیل کیا تھا اس جگہ، سب لوگ ہندو ہو رہے تھے اور وہاں بڑی محنت ہو رہی تھی۔ ایک صاحب کو فرمایا، کون ہے جو اپنی زندگی کو وقف کر دے، کون ہے جو اللہ کے لیے اپنی مجاہدے اور قربانیاں نہ گواریاں۔ ایک صاحب نے اپنا نام دیا، عالم تھے، وہاں گئے، انہوں نے محبت پیار سے وہاں محنت کی، کرتے 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 کرتے، محبت پیار سے محنت کرتے کرتے، آخرکار جو ہے کئی سال لگا دیے۔ کئی سال کے بعد آئے نا، تو بڑا شوق تھا کہ اللہ کے حضرت مجھے استقبال کریں گے، چومیں گے، کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا بس۔ اس نے پھر کہا، حضرت السلام علیکم، پھر ٹھیک ہے، اور پھر انہیں کہا شاید پہچانا نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت فلاں ہوں، ہاں ماشاء اللہ بیٹھیے، انہیں کہا پہچان لیا، کوئی استقبال نہیں، میری ہڈیاں ساری ختم ہو گئی، میرا تو ایک دم اندر کے احساس، اندر کا ایک اور احساس جاگا، اور اس احساس نے کہا کہ یہاں کوئی خدمت کا صلہ نہیں ہے، چلو یہاں سے، یہ ہے خدمت کا صلہ۔ اب وہاں اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑے۔ آگے جائیں ایک احساس ہوا کہ تو حضرت سے شاباش لیتا ہے، میں تو نے کام تو حضرت کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا، کیا اپنی آخرت برباد کر رہا، اتنے عرصے کی محنت، جان مار مار کے تو واپس ہوا۔ اب جذبہ ان کا بدلا، ادھر سے استقبال بدل گیا، ہاں ادھر سے جذبہ بدلا، ادھر سے او ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا بھائی، ہمارا دوست آیا بیٹھا۔ اب ادھر ان کا استقبال بدلا، ادھر اس کی ندامت بدل گئی کہ اوئے ہوئے، حضرت نے میرا استقبال کیا، کہیں ایسا نہ ہو یہی دنیا میں صلہ مل جائے اور میں آخرت سے خالی نہ ہو جاؤں، یہی صلہ مل گیا تو بس میں تو خالی ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ قیامت کے دن کہے کہ تو دنیا کے لیے حضرت کے لیے کیا تھا، حضرت نے تیرا استقبال کر دیا، بس جا پھر حضرت سے صلہ لے۔ اب ان کے ندامت، رونا، اندر اندر بے چینی، یہ یا اللہ میرا کہیں یہ نہ ہو کہ میری ساری محنت کا صلہ یہی استقبال ہی نہ ہو، نہ مولا میں قیامت کا استقبال تیری بارگاہ میں چاہتا ہوں، تو راضی ہو جا، بس میں بھی آپ بھی خدمت کرتے کرتے ہمارا جذبہ یہی ہو، ہر وقت اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، ٹٹولتے رہیں، میں بھی محتاج ہوں، ٹٹولتے رہے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، اس میں نہ گواریاں تو آئیں گی، خدمت اور نہ گواریاں، یہ دونوں اللہ نے اکٹھی رکھ دی ہیں، اس لیے تو خدمت سب سے زیادہ درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے، اور بہترین خدمت وہ ہے جو غیر موجودگی میں ہو، غیر موجودگی میں، میں ہوں یا نہیں ہوں، احساس بلکہ غیر موجودگی میں بڑھ جائے، خدمت بڑھ جائے، ہمت بڑھ جائے، احساس بڑھ جائے، ایمانداری اور احساس، دو چیزیں بڑھ جائیں، ایمان اور دیانت اور احساس بڑھ جائے، بڑھ جائے، اس پہ اللہ پاک دنیا آخرت کی خوشیاں، خیریں، عزتیں، عافیتیں عطا فرمائیں گے، اور فرماتے ہیں اس پہ اللہ غیب سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے جب احساس اور ایمان ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس کی مثال دوں, میں ابھی کال ملاتا ہوں, ایک فون ملاتا ہوں, اور فون ملاتا ہوں میں دنیا کی کسی آخری ملک کے کونے میں, تو اس کے فون کی گھنٹی جانے میں گھنٹوں لگیں گے, اسی وقت ٹوں ٹوں شروع ہوگی گھنٹی, اسی وقت جائے گی نا, اسی وقت جائے گی اس بندے کے موبائل پہ, اسی لمحہ جائے گی, اور وہ موبائل کو اٹھائے گا اور اسی لمحے میں گفتگو کر رہا ہوں, اس کی سانسوں کی آواز بھی سن رہا ہوں اور اس کی کیفیات بھی. یہ ایک پل میں انسان کا رابطہ ہوتا ہے. موبائل واحد چیز ہے جو رابطہ کرا دیتا ہے, مراقبہ واحد چیز ہے جو ایک پل میں اللہ اور بندے کا رابطہ کرا دیتا ہے. ایک پل میں اللہ اور بندے کا رابطہ کرا دیتا ہے. جو بندہ مراقبے پہ محنت کرے, انفرادی ذاتی محنت کرے, یہاں مراقبہ 5-10 منٹ جتنے کا ہو, اس کے بعد روزانہ گھر میں 5-10 منٹ نکال کے پہلے ایسے بیٹھ جایا کریں, سر جھکا کے ایسے بیٹھ جائیں, پہلے عادت ہوگی پھر عبادت ہوگی. ایک وقت آئے گا پہلے عادت بنے گی, کبھی ادھر کا خیال, کبھی ادھر کا گمان, کبھی ادھر کا تصور, کبھی ادھر کا شوق, کبھی ادھر کی باتیں, انسان کے اندر ایک جو ہے ایک طوفان ہوگا, پھر یہ سمٹتے, ایک وقت آئے گا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی بس. پہلے عادت پھر عبادت, پہلے عادت پھر عبادت, یہ کریں گے ہم, یہ سلسلہ, اس کا نام مراقبہ ہے. مراقبے پہ محنت, مراقبے پہ مشق, مراقبے پہ مجاہدہ, مراقبے پہ قربانی, اور مراقبے پہ ساری ناگواریاں برداشت کر کے بھی طبیعت کو مائل رکھنا, پاؤں سو گیا, ٹانگ سو گئی, دل چاہتا ہے اٹھ جاؤں فلاں جاؤں, ایسی پیشاب نہیں آ رہا تو کہے گا اٹھ جا پیشاب کر رہا, تھوکا چھینکا کھاؤں کھاؤں کر رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ ناگواریاں آئیں اس پہ برداشت, خدمت میں بھی, مراقبے میں بھی, عبادت میں بھی. تو مراقبہ کیا کریں گے, اللہ کی ذات کا تصور کریں گے. مراقبے کا مختصر سا میں طریقہ بتا رہا ہوں. تصور کریں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا, بس یہ مراقبہ. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل, اس کی مشق شروع کر دیں. اچھا, اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ترس کیوں آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خود ہی تو کہا تھا, سنت رہا غور سے یہ بات میری, میں خود ہی تو کہتا ہوں میرے بندے تو جیسا گمان کرے گا ویسے معاملہ کروں گا. اب میرا بندہ میرے نور کا گمان کر رہا تو پھر میں نور نہ دوں, اللہ کی رحمت کو غیرت آتی, جوش میں آتی, کہ بندہ اللہ کی رحمت کے نور کا تصور کر رہا, تو اللہ کہتا ہے تصور کروں گا تو ملے گا. تو ہم تصور کرتے رہیں, اللہ کو آئے گا ترس, اللہ ایک پل میں ایسے دل کے اندر کے دریچوں کو روشن کر دے گا. پھر کیا ہوگا, پھر رخ سے پردے ہٹے, نور جلنے لگا. ابھی پردے ہیں نا, پھر پردے ہٹیں گے, رخ سے پردے ہٹے, نور جلنے لگا, میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. پھر جو کرم کی فیضان کی بارش ہوگی, پھر وہ دل کی دنیا ملے گی جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, کسی کو ملے گی بھی نہیں ہوگی, اور یہ اپنے دل کی دنیا میں شاد و آباد ہوگا, ایسا شاد و آباد ہوگا دل کی دنیا میں کہ وہ دل کی دنیا شاید کسی کو ملی ہی نہ تھی جو اس کو ملی, جو اس کو ملی, ملی ہی نہ تھی. اور خدمت والا اگر مراقبہ کرے, ایک بات خاص بتا دوں, خدمت کرنے والا ہے اس کے اندر احساس اور ایمان والی خدمت, وہ ہی خدمت ہے. اگر وہ مراقبہ کرے گا, یقین جانیے ایک پل میں ایسے بٹن ٹک آن ہوتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے. خدمت وہی ہو, اگر ایک پل میں اس کا نہیں ہوا تو اس کی خدمت میں سونے کوئی فرق ہے, کمی ہے جہاں سے روشن. ورنہ خدمت, خدمت. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ رحیمیہ, حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں خدمت کی, خدمت کی, خدمت کی. یہاں ایک وزیر ہوتے تھے یہی جیل روڈ پہ، ان کی کوٹھی میں حضرت تشریف لاتے تھے، اور ایک دفعہ مراقبہ کروایا. تو جب مراقبہ کروایا تو سب سے کیفیات پوچھی، ایک بندہ کہنے لگا حضرت بہت عجیب کیفیات تھے، لوگ حیران ہو گئے اور اس کی صحت پہ شک کرنے لگے، یعنی جھوٹ بول رہا ہے. پرویش صاحب نظر تھے، فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا لگتا ہے کہ اس نے کوئی خدمت کی. انہوں نے پوچھا، اس نے کہا جی آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان گھر والوں کو کہا تھا مرشد آ رہے ہیں، کوئی صفائیاں، کوئی خدمت، کوئی بجلی، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں، بس میں یہ ہر دفعہ کرتا رہتا ہوں، ہر دفعہ خدمت میں لگا رہتا ہوں خلوص سے. فرمایا وہ خدمت تھی، وہ خدمت نے اس کے دل کی میل کو پہلے ہی اتار دیا تھا، ادھر سے توجہ کا ایک چھینٹا پڑا اور کونپل نکل آئی. خدمت نے اس کے دل کے میل کو تو پہلے ہی دھو دیا تھا، ادھر سے پڑا چھینٹا توجہ کا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ساقی اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. خدمت کا چھینٹا پڑا، توجہ پڑی اور ایک پل میں کونپل نکل آئی اور کلی کھل گئی اور پھول اپنی پوری رانائی اور خوشبو کے ساتھ سامنے آئے. میں کس نے کوئی خدمت کی ہے؟ خدمت ایک یہ ہے، خدمت کو ہاتھ لگانا، کہہ رہا میں نہیں کر سکتا، اگر وہی تیری مزدوری آ جائے تو پھر کھپے گا اس پہ، تو اس پہ کھپے گا، اپنی ساری توانائیاں صلاحیتیں استعمال کرے گا، ابھی لگتا ہے تیری خدمت میں کمی ہے، اور تو یہ لفظ کہہ کے اپنی جان چھڑواتا ہے. مرشد جلالی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس کو، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ تیرے اندر تیرے نفس کا کھوٹ ہے جو تجھے ترقی کرنے سے روک رہا ہے، اندر تیرے نفس کا روگ ہے، تیرے نفس کا کھوٹ ہے جو تجھے ترقی کرنے سے روک رہا ہے. سالہ سال ہو گئے ہیں اور تجھے یہ نفس، تجھے اندر تسلیاں دے کے کہتا ہے کہیں یہ ترقی نہ کر جائے، اندر نفس تسلیاں دیتا ہے. وہ اللہ والے تھے، ہم ہیں بھائی، وہ ولی تھے، وہ صحابہ اہل بیت تھے، یہ نفس اس کو اندر تسلیاں دیتا ہے، دھوکے دیتا ہے، یہ اندر کا نفس اس کو مکر و فریب کے ساتھ چلا رہا ہے اور وہ مطمئن ہے، کیونکہ نفس کے پاس لاجک اور دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل سے اس کو چلا رہا ہے. تو خدمت والا ہو اور مراقبہ کرے، ٹک کر کے ایسے ایک بٹن جیسے آن ہوتا ہے نا تو پورا حال روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، اس نے خدمت سے اپنے من کو روشن کر لیا تھا، غبار اتر گیا تھا، ڈسٹنگ ہٹ گئی تھی، شیشے کے سامنے غبار ڈسٹ ہو نا تو شیشے میں پھر عکس نظر تو محسوس ہوتا ہے، پھر نظر کچھ نہیں آتا، اگر غبار زیادہ ہو جائے تو پھر شیشہ اور دیوار برابر ہو جاتا ہے، پر اگر اس میں تھوڑی سی خدمت کر لی جائے، شیشے کی صاف کر لیا جائے، پھر سب کچھ چہرہ صاف نظر آتا ہے. تو خدمت والا ہو، خدمت والا، اور دو الف کی خدمت والا، کامل ایمان دیانت اور کامل احساس والا، اس کی خدمت میں اس کو مراقبے کی تجلیات، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، خدمت والے کو مراقبہ ایسے کھلتا ہے، ایسے کھلتا ہے جیسے میں باہر کی کھڑکی کھولوں اور سڑک کا منظر دیکھ لوں، ایسی ایک پل میں کھلتا ہے. خدمت والے کو مراقبہ بہت کھلتا ہے، لیکن اس خدمت والے کو جس کے اندر ایمان ہے، دیانتداری ہے اور احساس ہے، اور جس کو شیطان اور نفس نے مکر و فریب میں جکڑا ہوا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں پتہ نہیں، میرا استاد جلالی، میری ماں باپ جلالی، میرا مرشد جلالی، میں تو بس تمہیں کیا پتا، بس تم جاؤ. یعنی کوئی بندہ اس بندے کو اگر سمجھانے کی بھی کوشش کرے تو ایک پل میں دلائل کے ساتھ اسے نفس اور شیطان نے ایسے دلائل دیے ہوئے ہیں، وہ اس کے پاس دلائل ہیں، اور وہ دلائل کے ساتھ بندے کو اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے اور اس کو مطمئن کر دیتا ہے، انہیں کہا زندہ باد، دیکھو دلائل دیے ہیں، مجھے سمجھانے آئے تھے، حالانکہ مجھے پتا ہے میں نے کیسے چلنا ہے. اوہو، بڑے بڑے کبائر صحابہ کو ترغیب کی ضرورت پڑی، ترتیب کی ضرورت پڑی، رہبری کی ضرورت پڑی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اگر مجھے دیکھنا میں سیدھی راہوں سے نہیں ہٹ رہا، مجھے لکڑی سے سیدھا کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ جن سے شیطان جو ہے راہیں جدا کر لیتا تھا، جن کی گفتگو پہ وحییں آ گئیں، نفس اور شیطان نے اندر ہی اندر اس کو دھوکہ بیچارے کو دیا ہوگا. کوئی چیز اس کو دی جائے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں آتی. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے پوری توجہ پورے دھیان کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، اور اس توجہ کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.
یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام. بنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ ہمارے دل کی دنیا روشن کر دے، من کی دنیا روشن کر دے، روح کو معطر منور کر دے، ہماری سانسوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے قدموں کو شفاف کر دے، ہماری آخرت کو روشن کر دے، ہماری روح کو معطر کر دے، ہمارے دل کو منور کر دے. یا اللہ موت کے وقت کلمہ آسان کر دے، موت عزت والی عافیت والی دے دے، ذلت والی موت سے بچا اور ذلت والی زندگی سے بچا، عافیت کی زندگی عطا فرما اور عافیت کی موت عطا فرما، برکتوں کے دروازے کھول دے، خیر کے دروازے کھول دے، اور رحمتیں اور عافیتیں برکتیں عطا فرما. تیرے خزانے میں کمی نہیں، غیب کے خزانے سے دنیا بھی آخرت بھی عطا فرما، برکت بھی عافیت بھی عطا فرما، خیر اور راحتوں کے دروازے کھول دے. جتنے آئے ہیں تیری بندیاں اور بندے، سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما. رزق وسعت دے دے، ایمان اخلاق اخلاص دے دے. یا اللہ بیٹے برکتیں دے دے، گھر چھتیں نعمتیں دے دے اور عافیتیں دے دے، زندگی کا سکون اور چین دے دے. جتنی تیری بندی اور بندوں کے دل میں مرادیں ہیں پوری فرما، مرادوں کو پورا فرما، آسوں کو پورا فرما، امیدوں کو پورا فرما، دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما، وسعت بھی عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا، صدا بن مانگے عطا. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.